بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہماری تلاوت کا آغاز سورہ انعام سے ہوا. انعام چوپائے جانور, چونکہ اس صورت میں مشرکین کے عقیدہ کہ غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو خاص کر لیا کرتے تھے, ان کے نام پہ نظر مان لیا کرتے تھے, اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے, اس عقیدے کی تردید ہے. اسی نسبت سے سورت کا نام انعام ہے. یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں تین چیزوں کا بنیادی طور پہ تذکرہ آتا ہے, عقیدہ توحید, رسالت, آخرت. عام طور پہ ان تین چیزوں کا تذکرہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اس صورت کے آغاز کے اندر بھی اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف, اللہ کی قدرت کا تذکرہ کہ اندھیرا اور روشنی وہی پیدا کرتا ہے, اسی نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک وقت کے بعد اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ہر نئی بات سے کم مذاق اڑاتے ہیں, انہیں عبرت پکڑنی چاہیے پہلی قوموں سے جنہیں ہم نے قوت بھی دی تھی, سلطنت بھی دی تھی, اقتدار بھی دیا تھا, خوشحالی بھی دی تھی, اور جب انہوں نے روگردانی کی اللہ کی اطاعت سے تو اللہ نے پھر ان کے گناہوں کی نحوست سے انہیں پکڑا. تو یہ بھی اپنے انجام پہ غور کرے اور دیکھو دنیا کے اندر باقی ان کا یہ کہنا کہ ہم تب مانیں گے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے ہاتھوں میں لکھا ہوا خط آ جائے, کوئی فرشتہ آپ کی تائید کرے. اللہ تعالیٰ اگر یہ سب کچھ بھی ہو جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا, اور نہ ماننے والوں کا انجام دنیا میں چل پھر کے دیکھو کیسا ان کا انجام ہے, اللہ نے انہیں کیسے پکڑا ہے. اور جو اللہ کی پکڑ سے کل بچ جائے گا حقیقت میں وہی کامیاب ہو جائے گا, اور اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا, اور اللہ بھلائی دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا, ساری حفاظت کی ساری شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں. اور وہ اللہ اگر دینے پہ آئے ساری دنیا کی دشمنیاں اپنی جگہ پر, لیکن کوئی شخص اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وہ هو القائر, وہ سب پہ غالب ہے, نظام اسی کا چلتا ہے. پھر فرمایا کافر کبھی انصاف پسند نہیں ہو سکتا, کافر ہمیشہ ظالم ہی رہے گا. کافر کبھی انصاف پسند نہیں ہو سکتا, ہمیشہ ظالم ہی رہے گا. بس نادان مسلمانوں کو یہ خیال آتا ہے کہ کافر بڑا منصف ہے, بڑا انصاف پسند ہے. تو میرے عزیزو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک عورت اپنی میاں کی بڑی خدمت کرتی ہو اور رات کے آخری وقت میں کہہ دے کہ میرا ایک اور اشنا بھی ہے, تو بتاؤ اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھر جائے گا نہیں پھر جائے گا؟ اس عورت کو وفادار کہا جائے گا یا بڑی بد کردار کہا جائے گا؟ حالانکہ وہ روٹی بھی پکاتی ہے, جوتے بھی سیدھا کرتی ہے, شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے, کپڑے بھی سنبھالتی ہے, لیکن کہتی ہے میرا ایک اور اشنا بھی ہے, تو کیا کہا جائے گا؟ ہاں بڑی ظالم قسم کی عورت ہے, بڑی بد کردار ہے. تو کافر کا کردار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جب وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی ساری بلائیوں پر پانی پھر جایا کرتا ہے, ساری اس کی خوبیوں پہ پانی پھر جایا کرتا ہے. اس لیے کافر کبھی منصف مزاج نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی میں سب سے بڑا ناانصافی موجود ہے کہ وہ اللہ کا شریک قرار دیتا ہے, اللہ کا انکار کرتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کان تو لگاتے ہیں, سنتے تو ہیں, لیکن ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں, یہ انہیں اس سے سبق اور ان کی ہدایت نہیں ملتی. اور پھر ان کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں, مصیبت میں آتے ہیں, تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب مشکل سے نکل جاتے تو اس اللہ کو بھول جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے پہلی قوموں کو بھی, جسے کہیں کہ انہیں مصیبت میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا, شاید وہ اللہ کی طرف جھک جائے, لیکن چوں جوں ان پہ آزمائش آتی تو وہ عبرت نہیں پکڑتے, اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے, اور جو ان کی طرز زندگی تھی شیطان نے اسے بڑا خوشنما کر کے انہیں پیش کر دیا تھا, اور جب وہ بالکل ہی بھول گئے تو بس اوقات اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آتی ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے, اللہ کے نافرمانوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. جب وہ خوب اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اللہ پھر انہیں اچانک پکڑتا ہے, پھر اللہ انہیں اچانک پکڑتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اگر اطاعت کی زندگی ہے اور مصیبت آ رہی ہے تو سچ یہ ہے کہ یہ مصیبت بھی اس کے حق میں رحمت ہے, اور نافرمانی کی زندگی ہے اور نعمتیں آ رہی ہیں تو یہ نعمتیں بھی اس کے حق میں زحمت ہے. ہاں, تقوی کی زندگی ہے اور یہ بندہ آزمائش کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ آزمائش بھی اس کے حق میں رحمت ہے, اور یہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہے اور دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں میں اضافہ ہے تو یہ نعمتوں کا اضافہ اور خوشحالی بھی اس کے لیے زحمت ہے, یہ زحمت ہے. اس نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نافرمان جیسے بنے, اللہ نے ان کے خوشحالی کے دروازے کھوڑ دیے اور پھر اچانک اللہ نے انہیں پکڑا, اسی کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ لو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنے ان مخلص بندے جو غریب ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے اور ان کی طلب کا خیال رکھیے, اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی کی بڑائی ہے اور وہ اکیلا ہے, اور آپ اسی کی طرف اسی بات کو اپنا, جسے کہیں کہ اسی بات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ان کی باتوں کی طرف نہ جائیں. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی تین شکلیں ہوا کرتی ہیں, یا تو کبھی اللہ عذاب آسمان سے بھیجتا ہے اور ہوا کی شکل میں, کبھی زمین سے عذاب بھیجتا ہے زلزلوں کی شکل میں, اور عذاب کی ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں بہم دست گریبان ہو جاتے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے. اور پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایسی مجلس میں جہاں اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہو ہرگز تم وہاں نہ بیٹھو اور ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو, اس سے اللہ کا اگر عذاب آئے گا تو تم بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا پیغام سنایا اور اسی گھر کے اندر ان کے باپ بت مجاور تھے اور بت بنا کے فروخت کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے ابا کو بھی سمجھایا اور سوسائٹی کو بھی دعوت توحید دی اور انہیں کہا کہ یہ ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو یہ تو کبھی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے, خدا تو وہ ایک ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. پھر اللہ نے دو چند آیتوں کے اندر تقریباً 17 رسولوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کا اعلیٰ کردار اور اعلیٰ زندگی کی طرف ترغیب دی کہ ان کے اتباع کرو اور ان کی فرما برداری کرو. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور قرآن کی بڑھائی کا تذکرہ ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی کہ وہی اللہ ہے جو ایک دانے کو سلیقے سے پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے کومپل نکالتا ہے, اور وہی اللہ ہی کی ذات ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے, اور اسی کی قدرت ہے کہ ایک ہی زمین پر کھاد بھی ایک جیسی, پانی بھی ایک جیسا, اور سورج اور چاند کی روشنی بھی ایک جیسی, اور انہیں پانی بھی ایک جیسا ملتا ہے لیکن پھلوں کا رنگ مختلف ہے, ذائقہ مختلف ہے, سائز مختلف ہے, یہ سب اللہ کی قدرت ہے, یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, وہ ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اور اسی ذات کی طرف سے قرآن جیسی بصیرت کی چیز آئی ہے, اور اس کے اندر واضح احکامات موجود ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم غیر اللہ کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے خدائے برحق کو گالیاں دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے فرشتے اگر آپ کی تائید کریں یا ہمارے مردہ زندہ ہو کر ہم سے بات کریں تب ہم مانیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم یہ سب کچھ بھی کر لیں اور مردے کھڑے ہو کر ان سے گفتگو کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اور فرمایا غلط نظریات سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور فتنہ برداروں کی دعوت سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہی بے دین لوگوں کے نظریات سے جلدی متاثر ہوتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور یہ بھی خیال رکھو کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی. اندھیر نگری نہیں ہے ایک آدمی صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور ایک آدمی صبح اٹھ کر اللہ کی نافرمانی کا آغاز کرے، تو کیا دونوں کا دن کا اختتام ایک جیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنے ملازم کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ایک آپ کی مان کے چلے اور ایک آپ کی نہ مان کے چلے، آپ بندے ہو کر دونوں سے ایک جیسا معاملہ نہیں کرتے، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم اور انصافوں منصف کا منصف میں اعلیٰ درجہ، جسے کہیں کہ انصاف کے اعلیٰ درجے پہ اعلیٰ درجے کی ذات، وہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک فرما بردار ایک نافرمان دونوں سے ایک جیسا معاملہ کرے کہ ان کی زندگی بھی ایک جیسی ہو موت بھی ایک جیسی ہو؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت جس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اور کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے. اسلام کے ہر حکم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور فرمایا جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے اس کے لیے دین پہ چلنا ایسی مشکل، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جسے کسی کو کہا جائے کہ فضا اوپر اڑ جاؤ اور اوپر چڑھ جاؤ، تو ظاہر آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اسلام پہ چلنا اس کے لیے ایسی تنگی محسوس کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم بھیجا ہے اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی فرمانبرداری کرو. پھر مشرکین کے غلط نظریات کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اپنی کھیتی کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ اللہ کے لیے ایک غیر اللہ کے لیے تقسیم کرتے ہیں، پھر جو اللہ کا حصہ غیر اللہ میں مل جائے کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جب غیر اللہ کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے تو پھر خوف کھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے. تو آج کا نادان مسلمان کا حال بھی یہ ہے کہ مسجد کے پاس سے گزرے گا تو موسیقی کی آواز بند نہیں ہوگی، مزار کے پاس سے گزرے گا تو اس کی موسیقی بند ہو جائے گی. بابا سے ڈرتا ہے اور بابا کے پیدا کرنے والے خالق سے نہیں ڈرتا. ہاں قبر والے سے ڈرتا ہے، اور جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گی اس کا ڈر زندگیوں سے نکل گیا ہے. یہ مشرکین کا نظریہ تھا کہ اللہ کے حق میں نا انصافی ہو جائے کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اور معبودان باطلہ کے حق میں اگر کمی ہو جائے تو وہ خوف کھاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا اور مخصوص جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ نظر کر دینا، اس کی مذمت فرمائی کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں بھیجا اور یہ ان کا اپنا افتراء اور من گھڑت عقیدہ ہے، اس کی مذمت فرمائی. اور فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے یہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جب ان کو کل قیامت میں کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو دنیا میں تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، وہ سب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور انہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے 10 ایسے نکات کا تذکرہ فرمایا جو حقیقت میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشترکہ دستور تھا، اور وہ 10 چیزیں یہ تھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اب قتل
قتل کی دو شکلیں ہیں. ایک تو اس زمانے جاہلیت کی شکل تھی قتل کی کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور ایک قتل کی شکل آج ہے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے اپنی اولادوں کو دین اور ایمان سے محروم رکھنا, یہ بھی اپنی اولاد کو روحانی طور پہ قتل کرنا ہے. ہاں صرف دنیا کی خاطر ہاں اپنی اولادوں کو دین اور ایمان سے محروم رکھنا بڑی بدنصیبی ہے, یہ بھی اپنی اولاد کو روحانی قتل کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیتے ہیں. اللہ دھرتی میں انسان بھیجتا انسان کو بعد میں بھیجتا ہے, پہلے اللہ زمین پر اس کے ذخیرہ اندوزی رزق کا پہلے کر دیتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یتیم کا مال کا خیال رکھو, مسکینوں کا خیال رکھو, اور عہد کو پورا کرو, اور عہد شکنی نہ کرو, اور جسے کہیں کہ وعدہ کو پورا کرو, اور ناپ تول کے اندر کمی مت کرو, اسے پورا پورا ادا کرو, اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ, اسی کی اتباع کرو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ اس کو انہیں جو ہم نے تورات دی اسی کے اندر بھی ہدایت کے تذکرے اور خیر کے تذکرے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے, دین کے اندر تحریف کر دی, زیادتی کر دی, اللہ نے ان کی مذمت فرمائی. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی خاص شفقت جو اس امت پر ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 گنا عطا فرمائے گا, ہاں اگر گناہ تم سے ہو گیا تو ایک گناہ کی سزا بھی ایک ہی ہے, ہاں جو جرم کرے گا سزا بھی اسی ہی ملے گی. پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے, اور اس ملت ابراہیمی کا حاصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے نماز بھی بڑی عبادت ہے یہ بھی اللہ کی ہے, اور ٹھیک ہے قربانی بھی بڑی عبادت ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین, کہ ہاں نماز بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے, لیکن اللہ کیا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور فرمایا پھر جو جیسا کرے گا اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا, جو جیسی زندگی گزارے گا اس کا بوجھ اسی پہ ہوگا اور بدلہ بھی اسی کو ملے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے تمہیں دیگر قوموں کے مقابلے میں دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا ہے, بعضوں کو اللہ رب العزت نے خوشحال بنایا, بعضوں کو فقیر بنایا, بعضوں کو اللہ نے نعمتیں دیں, بعد ازمائشوں کے اندر زندگی گزار رہے. فرمایا یہ سب کا امتحان ہے, امیر کا بھی ہے, غریب کا بھی ہے, صاحب حیثیت کا بھی ہے, تنگ دست کا بھی ہے, سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کون ان حالات میں اللہ کو راضی کرتا ہے, اور تنبیہ فرمائی کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے, اور ساتھ تسلی بھی دی کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ذات بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.